أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
زبر جو ہوتا ہے کھڑا زبر اکوال تو الف سو اٹ شوڈ بی اسٹریٹ اکوال ون الف سمواتی نو
وانزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
دیکھیں اللہ ہے نہیں اللہ اللہ سے پہلے والے لیٹر پر اگر زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کا نام ہیوی ساؤنڈ بڑھا جائے گا جیسے هو اللہ تو اللہ سے پہلے لیٹر ہے واو اس پر زبر ہے نا هو اللہ یا نور اللہ لیکن یہاں من دون اللہ نہیں پڑھیں گے یہاں بالکل جو ہے وہ سافٹ ساؤنڈ سے پڑھیں گے من دون اللہ کیسے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا آج تاریخ بیان کرنا بھول گئے 15 محرم الحرام 1428 ہجری مطابق 2 فروری 2007 عیسوی کا یہ دن ہے گفتگو چل رہی ہے یہاں پہلے مومنین کا ذکر کیا گیا پھر دو آیتوں میں خصوصاً کافروں کا بیان تھا پھر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا بیان رہا اب اس کے بعد ایک عام انداز اختیار کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی عبادت کی دعوت کی جا رہی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم اے لوگو اپنے رب کو پوجو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جب یا ایھا الناس کے ذریعہ خطاب ہو تو یہ دراصل اہل مکہ مراد ہوتے ہیں یا مکی آیات کی خصوصیت اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو اہل مدینہ مراد ہوتے ہیں اور خصوصاً مسلمان مراد ہوتے ہیں علامہ قرطبی کہتے ہیں ایھا الناس اعبدوا ربکم قال علقمہ و مجاہد کل آیت اول ایھا الناس فانما نزلت بمکہ و کل آیت اول ایھا الذین آمنوا فانما نزلت بالمدینہ حضرت علقمہ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت جس کا شروع ایھا الناس سے ہو وہ مکے میں اتری ہے اور ہر وہ آیت جس کا شروع یا ایھا الذین آمنوا سے ہو مدینے میں یہ بات ہوتا ہے لیکن پھر اس کا رد بھی کر دیا اللہ قرطبی نے کہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ قانون بنا دیا جائے اس کا، بلکہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو اتری ہیں مدینہ منورہ میں اور خطاب ہے ایمن ناسوں سے. جیسے اسی آیت کو لے لیجیے، یہ پوری صورت مدنی ہے اور خطاب کس سے؟ ایمن ناسوں سے. اسی طرح سے سورہ نساء شریف ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ سے شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس سے، جبکہ پوری سورت مدنی ہے، تو کوئی ثابتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے کہ غالب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو آیتوں میں، تب توجہ پوری طریقے سے اس طرف کر دو، دماغ کو ایک دم حاضر کر لو. اس لیے کہ اب یا ایھا الذین آمنوا جب کہا گیا تو اس کے پیچھے یا تو کوئی حکم دیا جانے والا ہے یا کسی چیز سے تمہیں روکا جانے والا ہے. یہ بات بتائیے، تو یہ خطاب عام ہے صاحب، ہر کس و ناکس. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ عبادت کا حکم کس کو دیا جائے گا، مومن کو کہ غیر مومن کو؟ مکلف کون ہے؟ مکلف کون ہے؟ مکلف یعنی عبادات کی تکلیف کا حکم کس کو دیا جائے گا، مومن کو غیر مومن کو؟ دو قول اس میں نقل کیا گیا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مومن کو صرف، اس لیے کہ عبادات ڈیپینڈ کرتی ہیں ایمان پر، اور جب کافر کا ایمان ہی نہیں ہے تو عبادت کیا کرے گا وہ؟ جب کافر مومن ہی نہیں تو عبادت کیا کرے گا وہ؟ لیکن ایک قول اور نقل کیا گیا، نہیں خطاب دونوں کو ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، مومن کو بھی کافر کو بھی. اس لیے کہ جس طرح سے ایمان والے نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد اب خطاب اس کے لیے ہو رہا ہے کہ عبادت کرو، اسی طرح تو اس کافر کے لیے بھی لازم ہے کہ خطاب اس کی طرف بھی ہے کہ اے کافر پہلے ایمان لا پھر عبادت کر. یہ حکم ہے، لہذا کوئی کافر معذور نہیں سمجھا جائے گا اور نہ حکم نافذ ہو جائے گا کہ اگر یا ایھا الناس اعبدوا عبادت کا حکم صرف مومنوں کو دیا جائے گا تو مواخذہ کافر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں بات سمجھ آئی؟ میں قانون میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں، جو یو ایس سٹیزن ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے، ایک ایگزامپل ہے میرا، قانون نہیں بیان کر رہا ہوں میں، ایگزامپل ہے، جو یو ایس سٹیزن ہے ان کے لیے قانون ہے، لیکن جو یو ایس سٹیزن نہیں کیا اس کے لیے قانون نہیں ہوگا؟ ایگزامپل اور لے لیجیے، جو یو ایس سٹیزن ہے اگر وہ ریڈ سگنل توڑے گا تو اس کو پینالٹی دی جائے گی، تو کیا جو نان یو ایس سٹیزن اس کو یہ قانون نہیں نافذ ہوگا؟ سگنل توڑتا پھر اور. یہ قانون کی عبادت کا خطاب دونوں کے لیے، مومن کے لیے اس حیثیت سے کہ کیونکہ ایمان لا چکا ہے عبادت سے متوجہ ہو جائے، اور کافر کے لیے کہ پہلے ایمان قبول کرے ورنہ پھر جتنی دیر عبادت سے تاخیر لازم آئے گی ایمان نہ قبول کرنے کی صورت میں جرم بڑھتا چلا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جرم بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ قول مجھے زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. تو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، خطاب محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں ایک بات اور دماغ میں ذرا بیٹھا لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ شریف مدنی ہے، اور یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ مدنی آیتوں کے اندر حلال و حرام، اوامر و نواہی، احکام، ممانعت بیان کی جاتی ہے، کیا چیز کی جائے گی کیا چیز نہیں کی جائے گی، قانون زیادہ تر ہوتے ہیں. اور مکی آیات میں عقائد سے زیادہ تر بحث کی جاتی ہے. یہ عقائد سے بحث ہو رہی ہے اور خطاب جو ہے وہ اہل مدینہ کے ساتھ، اسی لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے یہ آیت اگزیکٹلی ہے مکی، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی مدینے میں بھی نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ اتری تو مکے میں، لیکن جس طرح سے اہل مکہ کو خطاب ہے اسی طرح سے اہل مدینہ کو بھی خطاب ہے. دونوں بات میں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. پہلا انعام جس نے تم کو پیدا کیا, اور تم سے اگلوں پہلوں کو پیدا کیا دوسرا انعام. یہ عبادت کیوں کی جائے گی, ریزن کیا ہے, کاہے کو عبادت کی جائے, کیوں وقت نکالا جائے گا؟ بڑی بزی لائف انسان کی ہے, اتنی بزی لائف ہے کہ اس کو تو کھانے اور پینے کا موقع نہیں ملتا ہے, عبادت کے لیے کہاں سے ٹائم نکال کے لائے گا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے, تم پرہیزگار بن جاؤ. محسوس اور معلوم ہو گیا کہ مقصد تخلیق کائنات کیا ہے, انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. بس پھیلاؤں گا نہیں ورنہ پھر بڑی لمبی تفصیلی بحث ہو جائے گی. انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, عبادت کرنا نہیں ہے, توجہ کیجیے گا, عبادت کرنا نہیں ہے, نماز پڑھنا نہیں, روزہ رکھنا نہیں, بلکہ لعلکم تتقون تقوی حاصل کرنا ہے. اور سیم یہی بات آگے جا کر کے بیان کی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے اگلوں پر, سیم انتسٹائل ایک ہی ہے, والذین من قبلکم خلقکم والذین من قبلکم, سیم اسٹائل ہے, لعلکم تتقون لعلکم تتقون. تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا کامیابی نہیں ہے, روزہ رکھنا کامیابی نہیں ہے, ان دونوں کی بنیاد جو چیز فراہم کرتی ہے وہ کیا ہے, لعلکم تتقون, تقوی حاصل ہو جائے. محسوس یہ ہوا, اب نتیجہ نکال لیجیے, ایسی نماز جس سے تقوی حاصل نہ ہو, ایسا روزہ جس سے تقوی حاصل نہ ہو, نہ وہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے, نکل کے نتیجہ. اور ایسا سجدہ, ایسی نماز جس سے تقوی حاصل ہو, ایسا روزہ جس سے تقوی حاصل ہو, وہ نماز بھی ہو روزہ بھی. دوبارہ میں نے ایک حدیث عرض کی تھی نا, شفا شریف کی, کہ صحابی رسول حاضر ہوئے تو پوچھا مطلب ساتھ ہو, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا ما عادت لہا, تیاری کیا کی ہے؟ تو کیا کہتے یا رسول اللہ, نہ میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں ہیں, نہ روزہ ہے, نہ صدقہ ہے, بس صرف یہ ہے کہ ولیکن وحب اللہ و رسولہ, میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پہ نماز روزہ صدقہ زکات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. کیا بات سمجھ آئی؟ نماز روزہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اگر تقوی حاصل ہو جائے تب تو نماز نماز ہے, روزہ روزہ ہے, اور اگر تقوی حاصل نہ ہو تو نہ نماز نماز نہ روزہ روزہ ہے. اس طرح سننے کے بعد داہنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کے لمبی سانس لے کر کے آنکھ بند کر کے سوچئے کہ کیا اس نماز سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے اور ریئلی ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے تو آپ یقین مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, نماز تو پڑھ لی مگر تقوی نہیں ملا, روزہ رکھ لیا تقوی نہیں ملا, تو پھر اب ڈریے اس اللہ سے جس کے حکم کی اتباع ہم کلیت نہیں کر پا رہے ہیں, اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں وہ نماز اور روزہ دے کہ جس کے ذریعے تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کیا چیز ہے, اس کی تفصیلی بحث گزر چکی, لیکن تھوڑا سا میں اور اس پر روشنی ڈال دوں. علامہ قرطبی نے اس سلسلے میں جن نظریات کو پیش کیا ہے اس کو واضح کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تقوی جو ہے, یقال اصلها فی اللغة قلة الکلام, تقوی کا صحیح معنی ہے آدمی بہت کم بول, آدمی بہت کم بولے تو یہ تقوی ہے. ابن فارس کہتے ہیں اسی سے ہے کہ قلت, یا ایک قل تو وہ بنو الحدیث, التقی ملجم والمتقی فوق المؤمن والطاعن, جو تقوی ہے جس کو تقوی حاصل ہوتا ہے, دراصل اس کے منہ میں لگام دے دی جاتی ہے. جس کو تقوی حاصل ہو جائے گا اس کے منہ میں لگام دے دی گئی, اب وہ زیادہ بولے گا نہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ والمتقی فوق المؤمن والطائع, اور متقی کا درجہ مومن اور پرہیزگار سے بھی اونچا ہے. یہی وجہ ہے کہ عارفین اولیاء کاملین بولتے کم تھے, کتنے کی زبان بڑی خوفناک تھی، بڑی خوفناک تھی. میں نے صبح عرض کیا نا کہ جب تک آدمی کچھ کہہ نہ دے یا کر نہ دے اس وقت تک اسے مواخذہ نہیں ہے، دل کے اندر ہزاروں خیالات پیدا ہوتے رہے کوئی فرق پڑنے والا، لیکن جب بول دیا گرفت میں آ گیا. تو اس لیے جس کو تقوی حاصل ہوا کم ہو جائے. اب آپ نگاہ ڈرائیں دوڑائیں، جو عارفین گزرے ان کی سیرتیں پڑھائیں آپ، پتا چل جائے گا صاحب کسی سے کوئی بات چیت نہیں سوائے ذکر الہی کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ بولیں گے لا محالہ، منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلیں گی. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو بولتے ہو نا، تمہارے ساتھ ایک مقرر فرشتہ ہے جو سب کچھ لکھتا جاتا ہے. ما یبدل القول، اور وہ بات پھر بدلی نہیں جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دے گا، بس. ورنہ جو کہہ دیا کر ہو گیا. اسی لیے بولنے میں بڑی احتیاط لازم ہے. لیکن اب تو انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بولنے میں اتنا زیادہ کھل چکا ہے وہ فریڈم آف دا اسپیچ کے نام پر. یہ تو خیر ایک پولیٹیکل ورڈ تھا، لیکن اس پولیٹیکل ورڈ کو لوگوں نے مذہب کا حصہ بنا دیا ہے. جو چاہو جیسے چاہو بولو، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اسی بولنے میں آدمی کفر بک جاتا ہے. کتنی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ اس کا ایمان ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو خبر تک نہیں ہوتی، اس کو خبر تک نہیں. کفر بک گیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، کیا فائدہ اس کو ہوا؟ ہرگز. اس لیے بولنے سے پہلے بڑی پیاری حکیمانہ بات کہی ہے، عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچے، اور جو بول کر کے سوچے اس سے بڑا بیوقوف. پھر کہتے ہیں کہ حضرت زر ابن حبیش روایت کرتے ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے ایک دن اپنے چچیرے بھائی سے پوچھا، بھائی ذرا دیکھنا لوگوں کو، ان میں زیادہ کون لوگ ہیں، اکثریت کن لوگوں کی، ما اکثر، یا کیا چیز ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. دونوں سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا اور آ کر کے بیان کیا، تو فرمایا لا خیر فیہم الا تائب و تقی. یہ کروڑا کروڑ جو لوگ ہیں نا، ان میں کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو تقوی رکھنے والے ہیں، صرف وہی انہیں کے لیے بھلائی ہے بس. پھر کہا بھائی ذرا اور جا کر کے دیکھنا. پھر آ کر کے دیکھ کے بتلایا، بتلایا کر کے. اچھا ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں لا خیر فیہم الا عالم او متعلم. یہ کروڑا کروڑ جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی صرف عالم کے لیے ہے اور علم دین حاصل کرنے والے متعلم اسٹوڈنٹ کے لیے. حضرت امام واجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المتقی من اذا قال قال اللہ قال للہ ومن اذا عمل عمل للہ. سیدنا باعث بستامی فرماتے ہیں متقی وہ ہے جب کہے تو صرف خدا کے لیے، بولے تو صرف خدا کے لیے. پھر فرمایا حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں المتقون الذین نزع اللہ عن قلوبهم حب الشہوات. کیا پیاری تفسیر کی ہے صاحب. حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے شہوات و خواہشات کو ختم کر دیا، کھینچ دیا ہے، باہر نکال پھینک دیا ہے. اس لیے متقی کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، وہ خواہش رکھتا بھی ہے تو صرف خدا کے لیے، خواہش رکھتا بھی ہے تو صرف خدا کے لیے. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، عارف باللہ ولی کامل، سبحان اللہ، میں ان کو کیا بتاؤں، سو میں داغودی رکھنے والے تھے، تو مجھے آبودی جانتے نہیں تھے، کہتے ہیں ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، زندگی گزارنی، ایک لنگی پہنتے تھے، ایک لنگی اوڑھتے تھے، بس بہت کم بولتے تھے، اکثر رمضان شریف میں آتے، آئے گھر پہ، ہمارے والد صاحب سے کہا، ہمارے والد صاحب کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، مولوی صاحب میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حاجی صاحب ٹھیک ہے، انتظام کر رہا ہوں، کہنے لگے میں ان کی بولی بول دوں ذرا سنیے گا اللہ والوں کی بات، کہنے لگے صاحب سنو، ہمارے والد کا نام اسحاق، صاحب سنو کچھ دانے کی ضرورت نہیں ہے، دھیلی لا کر رکھ دے گا، دھیلی جانتے دھیلی، گڑ جانتے ہیں گڑ، ایک گڑ لے کر رکھ دیا، رمضان گزر گیا، پورے رمضان کا اعتکاف، خالد رضی اللہ عنہ نے پورے رمضان کا اعتکاف گزر گیا، اس کے بعد عید منائی، تشریف لے گئے اپنے گھر، والد صاحب نے جا کر کے دیکھا تو وہ آدھا ڈھیلی خالی کھائے ہوئے تھے، آدھی بچی ہوئی، ایسے ایسے اللہ والے، یہ تقویٰ اسی کا نام ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں بولتے ہوتے تھے، تو بندے مومن متقی وہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اگر خواہشات کا بندہ بن کر کے رہا تو کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، سالہ عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجین استقبا، حضرت عمر بن خطاب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، حضرت عبی جو کہ بہت عظیم الشان آپ کے قرآن صحابی رسول ہے نا، تقویٰ کیا چیز ہوتا ہے، سیدنا حضرت عبی نے جو جواب دیا اس کو بھی سن لیجیے، فرمایا هل اخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال وما عملت فيه؟ قال تشمرت وحذرت. قال فذاك التقوى. حضرت عبی نے فرمایا آپ راستہ چلتے وقت کبھی ایسا ہوا کہ کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرے ہیں، گئے ہیں، کہاں گیا ہوں، ایسا ہوا ہے؟ کہا جب گزرے تھے تو کیسے گزرے تھے؟ تو کہنے لگے اپنے سارے کپڑوں کو سمیٹ کر کے بچتا ہوا گزر گیا، کا نام تقویٰ ہے، کا نام زندگی کی اس جھاڑی میں گزرتے ہوئے، شرک ہے، کفر ہے، گناہ ہے، سیاد ہے، ذنوب ہے، ناپاکیاں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور ایک بندے مومن گزر رہا ہے، جھاڑی ہے چاروں طرف سے، بچتا ہوا گزر گیا، وہی متقی ہے، وہی متقی، لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے قرآن، اور اس کے بعد پھر ابن معتز کا کے تین شعر عربی کے لکھے ہیں، اس کے بعد میں آگے بات بڑھاؤں گا، کہتے ہیں خلص ذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقا واصنع کماش فوق ارض الشوق یحدر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دے، اگر تو تقوی والا بننا چاہتا ہے نا، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دے، اور اس طرح سے کہ جس طرح سے جھاڑی دار راستے سے گزرنے والا گزرتا ہے تو اپنے دامن کو بچا کر کے گزرتا ہے، پھر ایک عجیب سی بات کہی انہوں نے، اور یہ بھی جان لے لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جاننا، چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ پہاڑ جو بنتا ہے نا چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی سے بنا کرتا ہے، کیا بات سمجھ میں آئی، پہاڑ جو بنتا ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کہیں بڑے گناہ کے پہاڑ نہ تمہارے بن جائے، لہذا چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ جاننا، اور یہ بات یاد رکھیں مسئلے کی نوعیت سے، چھوٹا گناہ اگر غیر ارادی طور پر ہو تو چھوٹا گناہ ہے، توبہ اس سے بھی لازم ہے، لیکن اگر چھوٹے گناہ کو اختیاری طور پر جان کر کے عمدن کیا جائے تو وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا, بڑا گناہ بن جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ پھر وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. کسی بھی چھوٹے گناہ کو اگر اصرار اور عمد کے ساتھ کیا جائے گا, ارادے کے ساتھ کیا جائے گا, جانتے ہوئے بھی گناہ ہے کر رہا ہے, حساب اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہے, تو چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اس قول کی روشنی میں پھر اپنا محاسبہ ہم کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیسی بے اعتنائی سے چھوڑ دیا کرتے ہیں. ارے یار چھوڑو کیا لگا ہوا. مجھے یاد آیا ہمارے استاد علامہ مفتی شبیر حسین صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے دوست مولانا ایوب صاحب اس وقت جامعہ اسلامیہ رونا ہی کے پرنسپل ہیں, وہ شربت پی رہے تھے تو اس میں ایک چیونٹی کالی پڑی مری ہوئی تھی میٹھا. مولانا ایوب صاحب نے مزاقیہ کہہ دیا, کہہ رہے حضرت کھا جائیے کہ ہڈی وڈی تھوڑی ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا مولانا مزاق تو کر لیا پھر اب نہ کیجیے گا, ہڈی ہونا نہ ہونا دوسری بات ہے, اس کا کھانا حرام ہے کہ نہیں. چپ ہو گئے وہ, چپ ہو گئے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہم اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں. ارے کیا ہے یار, لیکن بچنا چاہیے میرے دوست, ورنہ پھر لعلکم تتقون کا مرحلہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سیدنا خواجہ خواجگاہ بن جائیے, غوث پاک بن جائیے, سرکار داتا گنج بخش جویری بن جائیے. نہیں آپ بن سکتے, ہم نہیں بن سکتے, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا تو ان کی نقل تو اتار سکتے ہیں, ان کی نقل تو اتار سکتے ہیں. اصل تو ریالٹی نہیں پیدا کر سکتے مگر نقل تو اتار سکتے ہیں, ان کی نقل اتاری پھر اصل ہو جائے گی انشاءاللہ. لعلکم تتقون, اچھا کہا. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ, اب اللہ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں, وہ اللہ جس نے جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, بستر بنا دیا, والسماء بنا, اور آسمان کو عمارت بنا دیا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو, فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون, تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. فلا تجعلوا سے خطاب رک گیا ہے, آپ ذرا چھیلیے گا, کتنی بات پہلے دماغ میں رکھ رہے ہیں, کس رب کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. نمبر ایک, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. نمبر دو, آسمان کو عمارت بنا دیا. نمبر تین, پھر اسی آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی. نمبر چار, پھر اسی بارش سے تمہارے لیے زمین سے رزق اور غذا فراہم کر دی. اب اس کو فٹ کیجیے, منطبق کیجیے, کہ ایک کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے کافروں مشرکو, یہ لات و حبل عزا منات یغوث اور یعوق نصر, یہ جو سارے بت ہیں, کیا یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ تم جن کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک کر کے عبادت کر رہے ہو, کیا یہ انہوں نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کیا انہوں نے آسمان کو بنیاد بنائی؟ کیا انہوں نے آسمان سے بارش اتاری؟ کیا اس بارش کے ذریعہ پھر زمین سے پودے اگائے؟ اگر یہ بات ان کے اندر پائی جاتی ہے تو مستحق عبادت ہوں گے, لیکن اگر نہیں پائی جاتی ہے تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, اور نہیں پائی جاتی تو سوال پیدا ہوتا. تو پھر اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے. ایک بات دماغ میں آئی, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور ایٹریبیوٹس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے کوئی اور اسٹائل اگر اختیار کی گئی ہوتی, اس میں بیان اختیار کیا گیا ہوتا تو کیا لگا تھا. لیکن یہاں جو بیان کیا گیا ہے اس میں انتفاع ہے. کیا مطلب؟ ہیومن بینگ کے لیے بینیفٹس جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے, تو بینیفٹس کے بحاف حاصل کا اس کو چل رہا ہے, یہ انٹروڈیوس کیوں کرایا جا رہا ہے. یہ کیا کہا؟ بچھونا تمہارے لیے بنا دیا, یہ زمین بستر بنا دی گئی ہے. اب زمین کو دیکھ لیجیے, اگر یہ زمین صرف پتھریلی ہی سنگریزوں کی ہوتی, پتھریلی ہی زمین ہوتی
کنوں کیڑے پتھر زمین پر اتر نکلے ہوتے اور پوری زمین اسی طرح سے ہوتی، پورا کورا یہ گلوب پورا اسی طرح سے ہوتا،
تو کیا ہمارے بس کی بات تھی کہ ہم رہ سکتے اس پر؟
یا یہ زمین پوری دلدل ہی بنا دی گئی ہوتی، ایک دم دلدل بنا دی گئی ہوتی،
تو کیا یہ امکان تھا کہ اس پر رہ سکتے ہم؟
لیکن نہیں، اس رب کریم نے اس زمین کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. نمبر ایک، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، انسان اس پر زندگی گزار رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ حالانکہ پلانٹس بہت سارے ہیں، بہت سارے پلانٹس ہیں، لیکن زندگی کی علامتیں اسی پر خالی ہیں، اسی پر خالی ہیں. بعض پلانٹس ایسے ہیں کہ صاحب ان کا ٹمپریچر راتوں کو مائنس میں کئی تھاؤزینڈ فارنہائٹ چلا جاتا ہے نیچے، اور دنوں کے اندر کئی تھاؤزینڈ فارنہائٹ اوپر چلا جاتا ہے، کہ دن کو آدمی جائے تو برف سے بھی نیچے چلا جائے اور رات میں، اور اگر دن کو پہنچے تو گھن کر کے وہیں کباب بن جائے، اسی کباب ہو جائے. تو علامتیں پلانٹس بہت سارے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر یہ ساری علامتیں عطا فرمائی ہیں کہ تمہارا بچھونا بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ اور پھر عجیب سی بات ہے، یہ آسمان اس کے دامن میں پھیلے ہوئے یہ بادلوں کی مرغولیں، پیس آف کلاؤڈ، یہ چلتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں. اب دیکھیں باہر نکل کر دیکھیے، ایک دم موسم شاندار ہے، اور صبح ہوتے ہوتے پھر وہی بات کی پوری فضا بادلوں سے گھر جائے گی. کون کر رہا ہے؟ کس کے دست قدرت میں؟ ممکن ہے یہ بچوں کے دماغ میں آیا کہ صاحب یہ تو ریزن ہے سب، کچھ ایسے سائنٹیفک کچھ ریزن ہے جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے. نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے. سائنٹیفک ریزن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ جل شانہ ہی اس ریزن کا خالق ہے. وہ ریزن جس کو تم بول رہے ہو نا، وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اگر اللہ اس ریزن کو نہ پیدا کرتا تو یہ ریزن پیدا ہو ہی نہیں سکتے، اور جب نہ پیدا ہوتے تو نہ کلاؤڈ ہوتا، نہ تنی ہوتا، نہ رنی ہوتا، رہنی ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور پھر سب سے اخیر میں جس چیز کو بہت ہی جوڑ کر کے کہا گیا، وہ یہ رزقا لکم، تمہارے لیے روزی فراہم کی گئی ہے. یہاں پہ یہ ہے سورہ مومن شریف 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بھی روزی، تمہارے جانوروں کی بھی روزی اللہ نے اسی میں عطا فرمائی. مٹی ہے یار، کیا اس کے اندر لگا ہوا ہے؟ کھاؤ گے؟ کوئی آدمی مٹی کھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مر جائے گا. لیکن اس مٹی کی خصوصیت دیکھیے، لوہا زمین میں ڈال دیے تو کھا جاتی ہے، لکڑی کھا جاتی ہے، مگر گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیجیے، اس کے بس کی بات نہیں کہ اس کو کھا سکے. کیا بات سمجھائی؟ لوہا کی جس کا مقابلہ دنیا کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے، لکڑی اتنی مضبوط ڈال دیجیے کھا جائے گی، مگر وہ کیا ہے؟ وہ کس کی قدرت ہے؟ کون ہے جو اس زمین کے سینے میں گیہوں اور چنے کے ایک دانے کی پرورش کر رہا ہے، اور چند دنوں کے بعد وہی کوپل اس کا سینہ پھاڑ کر کے باہر نکلتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ایک پورا درخت بن کر کھڑی ہوتی ہے. کون کر رہا ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. آہا. تو اے لوگوں، جو اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا قہار ہے، اتنا بڑا خالق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا. ندم مقابل کو بولتے ہیں، اللہ کے مقابل کسی کو دے کر کے نہ آؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اس مفہوم کو قرآن نے کئی جگہ کئی اندازے بیان فرمایا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے 14ویں پارے میں، یہ بت جن کو تم پوجا کرتے ہو یہ خود تو پیدا کیے گئے ہیں، یہ کس کو پیدا کریں گے؟ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کس کو پیدا کریں گے؟ ان کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ اللہ ابھی ایک بات سی مکمل ہو گئی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندہ مومنین کا سب سے اولین فرض ہے، سب سے اولین فرض ہے.
کھانا پینا سونا جگنا یہ سب بات کی چیزیں ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کی ہی آیت کریمہ.
توجہ کیجیے گا ذرا، یہی آیت کریمہ دلیل ہے. اس لیے کہ اگر بینیفٹس کو پہلی اولیت کا درجہ دیا گیا ہوتا تو آیت کریمہ الذی جعل لکم الارض فراشا پہلے ہوتی اور یا ایھا الناس اعبدوا بعد میں ہوتی. لیکن یا ایھا الناس اعبدوا پہلے ہے اور یہ چیزیں بعد میں ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا مرحلہ پہلے ہے اور بینیفٹ کا مرحلہ بعد میں ہے. عبادت کا مرحلہ پہلے ہے، بینیفٹ کا مرحلہ بعد میں ہے. اب اگر کوئی اس کو الٹا گھمائے، حساب نہیں پہلے بینیفٹ ہے پھر عبادت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، ہم اس میں کہاں جھگڑا کرنے جا رہے ہیں. اب دوسری بات آ رہی ہے، چونکہ عبادت کا کانسیپٹ اور تصور نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور نبی بھی ایسے ہی نہیں، بلکہ اس نبی کو بھی اللہ کی طرف سے کتابیں دی جاتی ہیں. کوئی بھی نبی جو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کا تصور عطا فرمانے آتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ اپنی قوم کو عبادات یا معاملات یا احکام یا فرائض یا واجبات یا مناہی سکھاتا ہے. اگر اس کے پاس نہ ہو تو کیا بتائے گا وہ؟ وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ ایک دعویٰ ہے. یہ بھی آیت کریمہ دراصل اتری ہے مکے میں، لیکن رکو اس کا خاص مدینے والوں کے لیے بھی، اس لیے کہ قرآن پاک کی قرآنیت اور وحی الہی ہونے کے لحاظ سے اہل مکہ ہی جو ہے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، چیلنج وہی کیا کرتے تھے. اہل مدینہ کے ہاں اس کی کوئی بات نہیں تھی، تو چیلنج کی حیثیت سے قرآن مکے میں دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ کہ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ وحی الہی نہیں ہے، تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر کے لے آؤ. یہاں پہ ایک سورت ہے، اس مفہوم کو قرآن پاک میں تقریباً 3-4 جگہ بیان کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل شریف 15 پارے میں بھی آیا ہوا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے رسول کہہ دیجئے سارے انسانوں جناتوں کو اکٹھا کرو، اکٹھا کرنے کے بعد سب کوشش کرو کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن لے کر کے آؤ، تو سب تھک کر کے چور ہو جاؤ گے مگر اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پاؤ. یہ دعویٰ ہے. اور کمال تو یہی کہ یہ دعویٰ کل بھی دعویٰ تھا، آج بھی دعویٰ ہے، قیامت تک دعویٰ ہے. ممکن ہے کسی کے دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ صاحب نہیں، بالکل جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک کوئی کتاب لکھی ہے کسی طرفی لے لے، الفرقان الحق اس کا نام رکھا ہے، اور اس کو کسی انداز میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کیا وہ کتاب کو لکھا گیا ہے وہ قرآن کا جواب بن سکتی ہے؟ ذرا قرآن کی نفسیاتی تہو تک اترے. سب سے پہلی بات جو اس کتاب کی سب سے پہلی خصوصیت جو میرے دماغ میں ناقص دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف کسی ایک تصور نے اس کی عظمت و اہمیت کو اتنا اجاگر کر دیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بس اسی سے اتنا ہی، آپ قرآن پڑھتے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن خانی ہوتی ہے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیوں پڑھ رہا ہو بھائی؟ اللہ کا کلام، صرف ہی اللہ کا کلام بس اور کچھ. اب رہ گئی بات اس کے پسے پردہ اور کتنی حقیقتیں ہیں، وہ تو سارا جہان سمٹا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، سارا جہان سمٹا ہوا ہے، توحید و ربوبیت سے لے کر کے رسالت و نبوت، آخرت، برزخ، دنیا، قبر و حشر، معاد، جنت، دوزخ، سب کچھ اس کے اندر ہے. اور جب کوئی دوسرا شخص اپنی زبان میں اس مفہوم کو پیش کرے گا تو یہ تصور تو پیدا نہیں ہو سکتا اس کے دماغ میں کہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ کانسیپٹ نہیں پیدا ہوگا تو اس کی وہ پہلو بن ہی نہیں سکتی جو قرآن کی. پھر اسلام کے خلاف کیونکہ سازشوں کا بہت بڑا جال پھیلایا گیا ہے نا، تو کچھ ہیں لوگ ہوں گے جن لوگوں نے قرآن مقدس کے اوپر الزامات، بہتان تراشیاں کی ہیں، بہت بڑا پھیلا ہوا موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو بھی چکی کئی بار. لیکن چاند پر تھوکنے والا خود ہی ذلیل ہوتا ہے، جو تھوکتا ہے چاند پر تو تھوک اس کے منہ ہی پر جا کے گرتا ہے. قرآن پر الزام لگانے والے، اعتراض کرنے والے نہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام محکم کو نہ کوئی شخص چیلنج کر سکتا ہے. آپ دیکھو اس کو کہ چودہ سو اٹھائیس ہجری یہ چل رہی ہے اور اس سے پہلے سے قرآن مقدس کا نزول ہے. خود عہد رسالت میں اس کے تعلق سے بڑی باتیں ہو چکی ہیں. اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا نا کہ وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کیا، ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن عاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ایک وفد کے ساتھ مسیلمہ کذاب سے ملنے کے لیے. مسیلمہ کذاب ایک آدمی تھا جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کچھ لوگ اصل میں ورڈ جب بولتے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کون مسیلمہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا. تو اس نے اناؤنس کیا تھا، مسیلمہ کذاب he had announced himself that he is prophet also but he is kazzab, great liar, بہت بڑا جھوٹا. تو حضرت عمر بن عاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے، گئے اس سے ملنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو اس نے پوچھا کہو عمر آج کل کچھ اترا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو کہا ذرا سناؤ. حضرت عمر بن عاص اس وقت اسلام تو نہیں لائے تھے نا، لیکن پڑھ کر کے سنایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بیان ہو چکا ہے سر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تین آیتیں ہیں کل چار. وہ سر جھکائے سن کر کے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ اب سنو مجھ سے، میرے اوپر بھی اتری ہے، کہا سناؤ. تو اس نے پڑھا، اس نے مطلب کہ اپنی جو من گھڑت تھی بیان کیا، یا ابر یا ابر انما انت وزنان وصدر وسائرک حقر فقر. مطلب اس کا ہوتا ہے اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرا وجود سوائے دو کانوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو سراسر بالکل ناچیز. تو کہو کیسا رہا؟ تو سوچا کہ ہماری بنا ابھی واہ واہ کریں گے، کہو کیسا رہا؟ ہماری بنا دیکھا اجڑے کی بات ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوچھنے کی بات، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ارے نادان، کہاں وہ کلام الہی اور کہا یہ تیری بکواس, مقابلہ کرنے چلا ہے. یہ ہے جب اس زمانے کے وہ یعنی اس زمانے کے عرب, اس زمانے میں قرآن ان کی زبان کی معنوی صلاحیت بلاغت فصاحت کا ایک پیکر بن کر کے اتر رہا تھا, اس زمانے کا کافر تو اس کا جواب نہیں دے سکا. آج کل تو عربی رہی نہیں گئی, یہ جواب کہاں سے آئے گا؟ مثلا یہ اللہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تمہیں شک ہے, اِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, جو ہم نے اپنے بندے خاص پر, یہ بندے خاص کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے ان کے اوپر اتارا ہے, اگر تم کو اس میں کچھ شبہ ہے تو پھر تم ایک سورت بنا کر کے لے آؤ. سورت میں دو زبر ہیں, اس کو تنوین تحقیق بولتے ہیں, چھوٹی سورت, زیادہ بڑی چھوٹی سورت. اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ابھی جو پڑھی ہے میں نے برابر ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں ناپ نہ کل کوتا ہے, اس کے برابر لے آؤ بنا کر کے, نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کے اشعار کعبہ شریف کی دیواروں پر لٹکے رہتے تھے, اور چیلنج ہوتا تھا اگر کسی کو اتنا گٹس ہے تو اس میں کسی قصیدے کا ایک جواب لکھ کر کے لیا ہے. لیکن جب قرآن کا چیلنج ہوا, تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے, فصحا فصیح کی جمع, تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے, شیر ہے یا رسول اللہ, تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے, فصحا عارف کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, بلکہ جس میں جانے مر چکے ہیں سب لوگ, بول ہی نہیں پا رہے, مر گئے ہیں سب, نہیں بلکہ جس میں جانے مر چکے ہیں سب لوگ. ارے زبان ہوتی تو بولتے, جس میں جانے قرآن کا نزول, قرآن کی فصاحت و بلاغت سننے کے بعد مردہ ہو چکی نہیں. اللہ اکبر. تو اگر تم سچے ہو تو اس دعوے کی تصدیق کرو, لاؤ. نہیں کر سکے ہو اور نہ کر سکتے ہیں. ذرا سا کچھ اخلاق کبار کے ریمارکس ملاحظہ فرمائیے. اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر بحیثیت دلیل, حافظ ابن کثیر نے کئی بزرگوں کے کئی قول نقل کیے, لیکن کر کے میں تیزی کے ساتھ بیان کرتا چلا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی سے کسی شخص نے پوچھا کہ امام راضی اپنی تصویر میں نقل کیا ہے کہ تیرے پاس اللہ تعالی کے وجود پر کیا دلیل ہے, تو کہنے لگا فقال یا سبحان اللہ ان البعر یدل علی البعیر, اونٹ کی مینگنی جو اونٹ غلاظت گراتا ہے وہ غلاظت خود اس اونٹ کے ہونے کی دلیل ہے. راستہ چلے جائیے اگر, اور راستے میں کہیں بکریوں کی مینگنی اونٹوں کی مینگنی پڑی ہوئی ہو تو پتا چلے گا نا کدھر سے کوئی اونٹ گزرا ہے. تو کہتا ہے ان البعر دلیل علی البعیر, وہ اونٹ کی مینگنی وہ دلیل ہے اس اونٹ کے ہونے پر. وان اثر الاقدام لتدل علی المسیر, اور پیروں کے نشان چلنے والے کی ذات پر دلیل کرتے ہیں. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج رایت ذلك على وجود الذي في الخبير, تو یہ بتاؤ یہ بلند بروج والے آسمان, یہ پھیلی ہوئی زمین, اور یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر, کیا یہ اللہ کے وجود لطیف و خبیر پر دلیل نہیں بن سکتے ہیں؟ دوسرا قول پھر نقل کیا امام راضی رحمۃ اللہ تعالی, امام راضی رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا, امام راضی نقل کرتے ہیں کہ ہارون رشید نے امام مالک رضی اللہ تعالی سے پوچھا اللہ جل شانہ کی ذات پاک پر دلیل کے لیے, کیا آپ بس کا دے فضل اللہ له باختلاف اللغات والاصوات والنغمات, تو آپ نے آواز لینگویجز اور آوازوں کی جو ساؤنڈز ہوتے ہیں یہ ہر ایک کے الگ الگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس سے دلیل لی کہ ایک ہی حلق ہے, زبان ہے, اور ایک ہی چہرہ ہے, ایک ہی منہ ہے, ساری چیزیں اسی طرح سے اور ساری آواز اسی طرح سے نکلتی ہے, مگر دیکھو صاحب انگریزی بول رہا ہے, وہ فارسی بول رہا ہے, عربی بول رہا ہے, کہ انگریزی بول رہا ہے تو اس کا اسٹائل دوسری ہوا, انگریزی بول رہا ہے اس کی اسٹائل دوسری, یہ بول رہا ہے اس کی آواز موٹی ہو, بول رہا ہے اس کی آواز پتلی ہے, یہ فرق کس نے پیدا کیا ہے؟ امام مالک نے دلیل. پھر ایک قول نقل کی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, امام اعظم کا قول نقل کیا گیا ہے, پہلے امام شافعی کا نقل کیا, امام اعظم کا قول نقل کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ زندیقوں نے, اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے والے لوگوں نے مرتبہ امام اعظم سے پوچھا کہ آپ پاس کیا دلیل ہے, تو آپ نے کہا دعونی فإنی أفكر فی امر قد اخبرت عنہ ذکروا لی, ابھی مجھ کو چھیڑو نہیں, ابھی میں کسی چیز کو سوچ رہا ہوں جو مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا کہ ایک کشتی ہے سمندر میں, وہ جو ہے بڑی بہت بڑی کشتی ہے سمندر میں, تجارت کا مال اس کے اندر لدا ہوا ہے, لیکن صاحب اس کا کوئی چلانے والا ہے, نہ اس کو کوئی ہانکنے والا ہے, کچھ نہیں, کوئی ملا ہے, اور باوجود ہے کہ صاحب یہ ادھر سے ادھر جا رہی, ادھر سیدھا آ رہی ہے, موجیں اٹھ رہی ہیں, لیکن پھر بھی ادھر سے ادھر چلا رہی ہے. اس بات یہ بیٹھا سوچ رہا ہوں میں, جناب اعظم کی دلیل دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں انا سفیرۃ فی البحر موفرہ فی انواع من المتاجر وليس بها احد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجي وتطير بنفسها وتخترق الامواج العظام, بڑی بڑی موجوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے, حتى تتخنت منها وتطير حيث شاءت بنفسها, جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے بغیر اس کے کتاب کوئی چلائے ان کو. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل, وہ جو ظاہریے سے سب نہیں, اور کہنے لگے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی عقل والا نہیں جان سکتا ہے, آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو پھر آپ نے سوال کہہ رہے نادان, ایک کشتی اگر بغیر چلائے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو سب نظام کائنات بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی تو ہے. امام شافعی نے دلیل دی, علی شافعی نے سویلا انوجود سانے فقال هذا ورق الطور, یہ اور بھی اچھی بات ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ پاس اللہ کی ذات پر کیا دلیل ہے؟ کہا کہ توت کا پتا, توت جانتے ہیں شیتوت, شیتوت کا پتا. کہا کیسے صاحب؟ کہنے لگے دیکھیے طعمہ واحد تاکلہ الدود فیخرج منہ الابریشم وتاکلہ النحل فیخرج منہ العسل وتاکلہ الشاة والبقر والانام فتلقیہ بعرا وروثا وتاکلہ الضبا فیخرج منہ المسک وهو شیء واحد. توت کی پتی ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے, شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد پیدا ہوتا ہے, بکری جانور وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے میگنی پیدا ہوتی ہے, اور ہرن اس کو کھاتا ہے تو اس سے مشک پیدا ہوتا ہے. پتی ایک سبھی کھا رہے ہیں اور کیفیتیں بدلتی چلی جا رہی ہیں, کون پیدا کر رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے قول میں تو کیا گیا انو سوئل اندازی کا فقال ہا ہونا حسر حسین املس لیس لہ باب ولا منفذ. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تم اس سے پوچھ اللہ کی ذات پر, سنو میں بتلا رہا ہوں, ایک قلعہ ہے جو ہر طرف سے بند ہے, کوئی دروازہ نہیں. کیا کہا؟ کوئی دروازہ نہیں, ہر طرف سے بند ہے, بالکل بند ہے, اس کی ہوا بھی نہیں جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پھٹتا ہے, اس کے بعد سے اس کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے زندہ. یعنی کہنے کا چاہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈا ہے, انڈا ہر طرف سے بند ہوتا ہے اور پھر وہ پھٹتا ہے, پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, حالانکہ اس کو ہوا کی ضرورت ہے, اس کو روشنی کی ضرورت ہے, اس کو غذا کی ضرورت ہے, کیسے زندہ ہے وہ؟ کون زندہ رکھے ہوئے؟ تو یہ اقوال اقوال بزرگا ہیں, یہ اصلاف کبار کے اقوال ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر. تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر اتنی گٹس ہے تو اس کے برابر ایک صورت بنا کر کے لے آؤ, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, اگر نہ لا سکو, اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ بتا دیا گیا اگر تم نہیں لا سکتے ہو اور نہیں لا پاؤ گے تو اب ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہ عدت الکافرین کافر عمر تیار, انسان بھی اس کا ایندھن, پتھر بھی اس کی ایندھن. روایتوں میں بہت ساری باتیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جہنم میں جو پتھر ہوں گے ان کی کیفیتیں بڑی خطرناک ہوں گی. کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ احجارت الاحجار بخمس انواع من العذاب, پانچ طریقے کا عذاب اس سے ہوں گے پتھروں سے. نمبر ایک سرات الاتقاد, بہت جلدی بھڑک جانے والے. نتن الرائحہ, بڑی خوفناک بدبو ان کی ہوگی. کثرت الدخان, حد سے زیادہ دھواں ہوگا. شدت الالتصاق بالابدان، سختی سے بدنوں میں چمٹے رہیں گے وہ، سمجھا، قوت حر اذا حمیت، اور حد سے زیادہ گرم ہوں گے. یہ وہ پتھر ہوں گے جہنمیوں کو اس کے اوپر کو ان سے عذاب دیا جائے گا. وقودها الناس والحجارة، انسان اور پتھر. پھر فرمایا یہ بات یہاں مکمل ہو گئی، تو اے اہل مکہ تم قرآن پاک کو، اللہ کا کلام تسلیم کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، اور اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت نہ کرو. قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن کفر کے بعد ایمان کا ذکر کرتا ہے، دوزخ کے بعد جنت کا ذکر کرتا ہے، برائیوں کے بعد عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے، تقابلات اس کے اندر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ مفاہیم ہمیشہ بیان کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مفہوم کو بغیر کسی چینجنگ کے بیان کیا جائے تو پڑھنے والے کی لذت بھی ختم ہو جائے گی، پختا جائے گا، اور ذہن کے اندر جو چیز پیدا کرنی مقصود ہو پیدا نہیں ہو پائے گی. لیکن جب دو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ذہن کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، اور وہ تحریک اس لذت کو بڑھا دیا کرتی ہے. عذاب جہنم کے ذکر کے بعد جنتیوں کا ذکر سنجی تاکہ رال ٹپک پڑے آپ کی. اب دیکھیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہیں. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور اس صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی. اتنی بات، جنتیوں کا ذکر شروع. کیا کہا؟ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہا گیا وبشر الذین آمنوا ان لهم جنات تجری، اور یہ بھی نہیں کہا گیا وبشر الذین عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری. جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، معلوم ہوا کہ جنت دونوں کے مجموعے سے حاصل ہوگی، دونوں کے مجموعے سے حاصل ہوگی. ایک علمی بحث، اور جو ذرا تیز کیجیے، ایمان مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ بسیط ہے. کیا اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ گڈ ڈیڈ از اے پارٹ آف ایمان اور نو؟ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے کہ نہیں؟ سوال ہے. حنفیوں کے نزدیک اعمال صالحہ ایمان کا پارٹ نہیں ہے، ہمارے نزدیک اعمال صالحہ، توجہ کیجیے گا ذرا سا، ایمان بسیط ہے، لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت احناف کا عقیدہ ہے، اشاعرہ کا عقیدہ ہے. اشاعرہ بتا چکا ہوں، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، دو بڑے امام علم الکلام کے گزرے ہیں. امام ابو الحسن اشعری کے ہم پیروکار ہیں. امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان بسیط ہے، اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک الایمان یزید ولا ینقص، ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. چنانچہ امام مسلم نے باقاعدہ اس پر ایک باب نقل کیا اپنی صحیح کے اندر. تو وہ اس لیے بولتے ہیں کہ چونکہ اعمال صالحہ کی اچھا کے مطلب کی کثرت اور قلت کی بنیاد پر انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اسی طرح سے اعمال صالحہ ایمان کا جز بن گئے ہیں، پارٹ آف ایمان ہو چکے ہیں. اسی لیے فرما جاتا ہے کہ بعض کا ایمان زیادہ ہے، بعض کا ایمان کم ہے. لیکن ہمارے نزدیک اس کی تعبیر کی جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ درجات کی بلندی جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر، اور اعمال ایمان سے خارج ہوا کرتے ہیں، اعمال جو ہے وہ ایمان سے خارج ہوا کرتے ہیں. لہذا احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک
ایمان بسیط ہے، یہی وجہ ہے کہ بندے مومن اگر ہے عمل صالح اس کے پاس بالکل نہیں ہے، جنت میں جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہاں عذاب جھیل کر کے جا سکتا ہے یا اللہ جل شانہ اپنے کرم و فضل سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، بھیج دے، یہ اس کی ذات کرم پر موقوف ہے. تو سمجھ رہے ہیں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو ڈر جاتا. اچھا صاحب، تو ایمان اور عمل صالح، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب نہیں عمل صالح ہی سب کچھ ہے، تو اس کے نفس کا اس کو فریب ہے، عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں. عمل صالح بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے آدمی کپڑا پہننے کے بعد ذرا کچھ اور خوبصورت لگنے لگتا ہے اچھے کپڑے پہننے کے بعد، کتنی سی بات ہے. اعمال صالحہ سے ایمان کے اندر فسو نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ سے ایمان کے اندر حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے. اور کوئی بات نہیں، رہ گئی بات ایمان کی کمی اور زیادتی کی، تو نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جنت میں جب جنتیوں کو کھانا دیا جائے گا یا کوئی چیز، یہ سب بحثیں گزر چکی ہیں لیکن بہرحال چونکہ کچھ نئے لوگ ہیں، یہاں دو بات جو کہا گیا کلما کیا اتو بھی متشابہ الذی ھذا الذی رزقنا من قبل اتو بھی متشابہ، اس سے پہلے ہم کو اسی طرح کا دیا گیا تھا. اس کا دو معنی بیان کیا گیا، ایک معنی بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو دیا گیا تھا یا ایک ہی جنت ہی میں، ایک مرتبہ اس کو دیا گیا دوبارہ پھر اس کی خواہش ہوئی پھر دوبارہ آیا اسی طرح کا دیکھنے میں وہی، تو کیا کہے گا ابھی کچھ دیر پہلے اس کو کھایا یا، تو فرشتہ اس سے کہے گا نہیں اس کو کھاؤ، جب کھاؤ گے تب پتہ چلے گا کیا چیز ہے، تب تمہیں محسوس ہوگا، تو جب اس کو کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا. مثال کے طور پر ایک سیب اس کو ملا، دیکھے کہے گا وہی سیب تو ہے اتنا ہی بڑا تھا اسی کلر کا تھا، تو فرشتہ کہے گا نہیں اس کو کھا تو، جب وہ کھائے گا تو کہے گا نہیں یہ تو پہلے والے سے ڈفرینٹ ہے، تو ایک مرتبہ کاٹے گا تو الگ ذائقہ، دوبارہ کاٹے گا تو پھر ڈفرینٹ ٹیسٹ، پھر کاٹے گا تو ڈفرینٹ ٹیسٹ، پھر کاٹے گا تو الگ ٹیسٹ، جتنی مرتبہ کھاتا جائے گا ٹیسٹ بدلتا جائے گا. دوسری بات یہ وفیہ ازواج مطہرہ، اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں جو عوارض نسوانیہ سے بالکل پاک ہیں، ان کو نسوانی عارضہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اللہ ان کو محفوظ فرمائے. ہم سے یہ جب اس قسم کی کوئی بحث آئی ہے تو خواتین نے بہت لمبا رخ کا بھیجا ہمارے پاس، کہ بھائی جنت میں جو حوریں ملیں گی شوہروں کو تو عورتوں کو کیا ملے گا، یہ سوال بار بار کیا جا چکا ہے، تو آج بھی اس کو کلیئرفائی کر دیے رہے ہیں کہ جنت میں شوہروں کو حوریں ملیں گی اور بیویوں کو ان کے شوہر ملیں گے، لیکن گھبرائے نہیں، گھر میں جو مار پیٹ ہوتی جھگڑا لائی ہوتا ہی وہاں نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو ماشاء اللہ اس قدر صالحیت پیدا ہوگی کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں آئے گا. آج بھی جو لوگ صاحب دل صاحب تقویٰ ہیں ان کی لذت ایمانی الگ ہوتی ہے، ان کی لذت ایمانی الگ ہوتی ہے، ان کی نماز پڑھنے کا انداز، قرآن کی تلاوت کا انداز، سب کچھ الگ ہوتا ہے. تو جنت تو جنت ہے بھائی، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و شکر میں اور اس کی حمد و ثنا میں اس قدر لذتیں آئیں گی، اتنی لذت کہ اور دوسری کسی لذت کی خواہش بھی پیدا ہو پائے. دنیا میں بھی جن 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 اہل اللہ کو یہ لذتیں ملی ہیں ان کو کچھ اور نہیں چاہیے، پھر کچھ نہیں چاہیے، بات ختم ہو گئی. اچھا پھر اس میں اوم بیا خارج اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے. اس لیے پتا چلا کہ جنت میں خلود ہے،
ہمیشگی، خلود بانے ہوتا ہے ہمیشگی. جہنم میں کفار و مشرکین کے لیے خلود ہمیشگی ہے، مگر مومن کے لیے صرف دخول ہے. یہ سمجھنے کچھ، جنت میں مومن داخل کیا جائے گا گناہوں کی سزا پانے کے بعد نکال لیا جائے گا، اس کے لیے خلود نہیں ہمیشگی نہیں ہے، لیکن کفار و مشرکین کے لیے ہمیشگی ہے، گیا تو نکالا نہیں جائے گا. اللہ بچائے ہر مسلمان کو. پھر ایک بات ختم ہو گئی. اب ایک سوال ہے، اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، اور یہ چلا گیا ہے تقریباً آیت نمبر 27. سوال یہ ہے، جسے امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوپر چونکہ آیت کریمہ گزری ہے نا، کہ آیت نمبر 70 اور 18، مثلهم كمثل استوقد نارا اور او كطيب من السماء، یہ دو مثالیں دی گئی تھی کفار و مشرکین اور منافقین کے خیالات و نظریات کی، دو مثالیں دی گئی تھی. تو جب یہ مثالیں پڑھی گئیں تو کفار و مشرکین یا منافقین نے شور و ہنگامہ کرنا شروع کیا کہ عجیب سی بات ہے، قرآن میں ایسی ایسی باتیں بھی لکھی ہوئی جو کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 17 پارے میں آیت کریمہ ہے کہ بتوں کے تعلق سے آئی ہوئی ہے، کہ ان بتوں کی صورت حال یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ ان بتوں کا حال یہ کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے تو اس کو لے نہیں سکتے یہ بت. اور پھر سورہ عنکبوت شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالہ. عنکبوت معنی ہوتا ہے اسپائڈر، مکڑی. تو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ دیکھو اس میں مکڑی کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں مچھر کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا کلام ہے تو مکڑی مچھر کیا چیز ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب مثال بیان کرنی ہوتی ہے، ہر لینگویج کی خصوصیات ہے یہ. پہلی بات یہ کہ مثالوں کے ذریعہ بات ذہن میں زیادہ بیٹھتی ہے، اور نمبر دو، جیسا ماحول ہوگا، جیسا موقع ہوگا، اسی موقع کی مناسبت سے مثال بیان کی جاتی ہے. تو چونکہ کفر و شرک کی مثال، بتوں کی مثال مکڑی اور مچھر سے زیادہ اچھی اور کیا ہو سکتی، تو اب قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. کما فوقہ، فوق کا ورڈ جو ہے یہ دراصل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کم کے لیے بھی زیادہ کے لیے. تو کم کا مطلب آپ بھی کر سکتے ہیں، کما فوقہ کم کا معنی ہے، مچھر سے بھی یعنی کم تر درجے کی کوئی چیز ہو. اور کما فوقہ اونچائی کے معنی میں، مچھر تو مچھر میاں، اس سے بھی اونچی یعنی اس سے بھی آگے بڑھنے کے بعد اور گھٹی کوئی چیز ہو، اس کو بھی قرآن مثال بیان فرما سکتا ہے، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا. اچھا صاحب، اما الذین فیعلمون، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں جی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، وہ جو اللہ کے آیت کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں. یہاں یہ بات دماغ میں رکھیں. جب یہ آیت کریمہ اتاری گئی مکھی مچھر کے بارے میں، تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے تو قبول کر لیا، اللہ کا فرمان ہے، اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، خالق کل ہے، جس انداز میں چاہے وہ خطاب فرمائے، کسی کو روکنے کیا گنجائش. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پانی تھی تو انہوں نے کیا کہا، ارے عجیب سی بات ہے، یہ مکھی مچھر کی مثال سے کیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ تو اس سے بہت بلند ہے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہی میں بھی چلے جاتے ہیں، دونوں باتیں. بات دماغ میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز جیسے بیان فرما دی، ہمیں اس پر کمنٹ کرنے کا حق حاصل نہیں. کسی کو بھی، کتنا بڑا مجدد ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کسی کو کمنٹ کرنے کا حق حاصل نہیں، کوئی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس انداز میں چاہے احکام اتارے. لہذا یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب، یہ بجلی کی مثال دینے سے، بارش کی مثال دینے سے، اندھیری کی مثال دینے سے، مکھی کی مثال دینے سے، مکڑی کی مثال دینے سے، ہاتھی کی مثال دینے سے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں سے یہ چیزیں نہیں. مجھے یاد آیا رتیبہ، میں کلکتہ میں امامت کرتا تھا، یہاں بھی کچھ لوگوں نے ساتھ دیا تھا، وہ ہے نہیں شجرے کا شیر، بحر شبلی شیر یاق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک اپنی راہی پیویا کے واسطے. تو وہاں پہ کسی شخص نے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام صاحب تو مسجد میں کتا کا نام لیتے ہیں، دماغ بچارے کا. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی کتے ہی کی بات نہیں، بلکہ ہم تو نماز میں سور کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو دماغ تھرک گیا ان کا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا پڑھتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تمہارے اوپر سور، یہ مردار خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے. قرآن کی آیت اور نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھتے ہیں، چپ جائے، بولنا بند ختم. کے بعد اللہ کا ایک اور بات بتلائی، فاسقین، فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے لکھا ہے، الخروج من طاعت اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کا نام فسق ہے. فاسق ہے وہ شخص جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو مانو، جس سے روکا اس سے رکو. اگر ان دونوں میں سے کسی کو بھی انکار کیا، نہیں مانا، نکل گیا، تو فسق کہتے ہیں، فسوق ہے، قرآن نے اسی کو یہاں ذکر کیا ہے. وما یضل بین الفاسقین، قرآنی آیات و احکام کو نہ ماننے والے لوگ، یہ فاسق لوگ ہیں، یہی لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہے، کہ نمبر ایک، وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، عہد الہی بہت اہم چیز ہے. نمبر دو، اور وہ بھی عہد جو پکا ہو چکا ہے، روز الست بے ربکم قالوا بلا، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، ہاں بے شک تمہارا پروردگار ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمانا چاہا تو ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ساری روحیں اکٹھا تھی، ان ساری روحوں سے فرمایا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تمہارا رب ہے. تو اس وعدے کو توڑ رہے ہو یہاں آ کر کے، وہاں تو تم نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اور جب یہاں آیا تو بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہو. تم کیا یہ کی آپس میں لین دین میں جو چیز تمہاری مکمل ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے، پھر وعدہ خلافی کرتے ہو تم لوگ؟ ہوتا ہے نا یہاں پہ، یہ تو فیشن بن چکا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے وعدے کو نبھا دے تو اس کو دھروا سمجھتے ہیں، بیوقوف جانتے ہیں. لیکن اگر وعدہ کرنے کے بعد توڑ دے یا ذرا سا وہ جل دے دے اس کو بیوقوف بنا دے کی صورت سے، کھا جائے، اس کا نقصان کر دے، تو کہیں گے بڑا اسمارٹ آدمی ہے، تو اس کو بہت اسمارٹ کہتے ہیں. لفظوں کے بدل جانے سے معنی کی حقیقت نہیں بدل سکتی، سمجھا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کرو، مل ملا کر کے رہو، تو صاحب صلہ رحمی ختم کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کبھی کامیابی نہیں ہے، کبھی کامیابی نہیں ہے. یہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے اور ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے. ایک حدیث سنے، حضرت ابو ہریرہ کی، امام بخاری نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، علامہ قرطبی نقل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت النار والجنہ فقالت هذه يدخلن الجبارون والمتكبرون وقال هذه يدخل الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي وعذب بك من شاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحد منهما ملؤها. بخاری کے حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ دونوں میں مباحثہ، مباحثہ سمجھ رہے ہیں، آرگی ہوئی، ایک دوسرے دلیل دے رہی ہے. تو جہنم میں نے کہا ہاذ ہی یدخلن الجبارون المتکبرون، جانتی ہے جنت میرے اندر یہ جبارون متکبرون آئیں گے، غرور کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ میرے اندر آئیں گے. جنت نے کہا اے جہنم تو جانتی ہے میرے اندر کون آئے گا، میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، مسکین لوگ آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں اے جہنم جو تو نے کہا تیرے لیے اور جو کس نے کہا اس کے لیے، وعذب کیا ہے انت عذابی وعذب بک من اشاء، تو میرا عذاب ہے اور تیرے ذریعہ میں جس کو چاہوں گا عذاب. اور جنت سے کہا اے جنت انت رحمتی تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا رحمت سے نواز دوں گا. رہ گئی بات بھرنے کی، میں دونوں کو بھروں گا، یہ جنت تجھ کو بھی بھر دوں گا اور یہ جہنم تجھ کو بھی بھر دوں گا. اس مشکات شریف کے حدیث پاک دماغ میں اگر آئے تو پڑھیں اس کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت خالی رہ جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جنہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا، اور ان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو بھر دے گا. دو آیتیں کریم اور رکھیں گے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، وہی جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے. آخری آیت کریمہ سے پہلے ایک بات یہاں ہے کہ ہم نہیں تھے، ہیں، پھر مر جائیں گے، اس کا پھر اٹھائے جائیں گے، تو دو موت ہے، دو زندگی ہے، اسی کا ذکر یہاں کیا. آخری آیت کریمہ یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اس کو ذرا سمجھیے گا، وہی جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. لکم، کم مانے تم، لام مانے لیے، اور لام جو آتا ہے یہ عربی میں آتا ہے، اس کو بولتے ہیں اللام للانتفاع، لام فائدے کے لیے. اس پر علامہ قرطبی نے ایک دلیل دی ہے، استدل من قال ان اصل اشیاء التي ينتفع بها الاباحۃ بهذه الآیہ، کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ان علماء نے اسی آیت کریمہ سے دلیل لی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کر کیا جاتا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا مباح ہے، جائز ہے، جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ پیدا ہو. اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مباح اور جائز پیدا کیا ہے، جب اس کے خلاف دلیل پائی جائے گی، دلیل جتنی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی اس کا حکم بدلتا چلا جائے گا، بہت اسٹرانگ ہے تو حرام، اور اس سے کم مکروہ تحریمی، اس سے کم مکروہ تنزیہی، اس سے کم اطاعت، اس سے کم خلاف اولا. تو اس دلیل کی قوت کے اوپر اور اس کی ویکنس، اس کی اسٹرینگتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ورنہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس سب کے سب جائز ہیں. پھر ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، گفتگو لمبی ہو گئی ہے، صرف ایک قول نقل کرنے کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ حضرات ایک روایت علامہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، حضرت عمران ایک روایت ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبی فقال خلق اللہ التربت یوم السبت وخلق الجبال فیہا یوم الاحد وخلق الشجر فیہا یوم الاثنین وخلق المطوح یوم الثلاثاء وخلق النور یوم الاربعاء والساقيات الدراب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من الساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے حضور تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ سن، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو، زمین کو، سنیچر کے دن سیٹرڈے کو پیدا کیا، پہاڑوں کو اللہ نے اتوار کو پیدا کیا، درختوں کو اللہ نے پیر کو پیدا کیا منڈے کو، اور جتنی مطروحات قسم کی چیزیں تھیں اس کو ٹیوزڈے کو پیدا کیا، نور کو اللہ تعالیٰ نے اربعاء بدھ کو پیدا کیا، اور اس میں اسی دن پھر کیا ہوتا ہے جانوروں کو، نہیں وہ بسا فیصد دباب یوم الخمیس اور یوم جمعرات کو، تھرسڈے کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جتنے دباب سے زمین پر چلنے والے سب کو پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا، جو آخری آیات آخری لمحات ہوتے ہیں بین العصر اللیل، عصر اور رات کے درمیانی حصے میں، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہمارے فائدے کے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے. اب جو حضرات اس فائدے کو نظر انداز کرنے کے بعد ہر چیز پر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ لکم کے اس لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ اس کا جواب تلاش کر کے اپنا رکھیں اور ڈھونڈیں کی ناجائز ہونے کی دلیلیں کہاں ملیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب كريم، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، جتنا عرض کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں کر کے قبول عطا فرما. پارنہار حقیقی یہ درس قرآن ہے، اس کو بابرکت بنا دے ہمارے لیے، قرآن فہمی کے لیے ہمارے سینوں کو، دماغ کو کھول دے، ہم سے راضی ہو جا، خاصہ بالخیر فرما، قبر و حشر و نظر، میزان، گزرات، ہر منزل پر قرآن پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.